قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى:
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله:
قال إنما أوتيته على علم عندي.
قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
باب ما جاء في قول الله تعالى: الله ترك فرمان ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. اس باب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو مبتلا تکلیف کر دے اور پھر اپنی نعمتیں عطا فرما دے، اس تکلیف کو زائل کر دے اور نعمتیں عطا فرما دے، کشادگی عطا فرما دے اور وسعت عطا فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. اور فرمان ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور عطا فرمان. تو خاص طور پر ان حالات میں جب بندہ فقر میں ہو، پریشانی میں ہو، مرض میں ہو، اللہ صحت دے دے اور فراخی عطا فرما دے، تو اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور پھر حق شکر ادا کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اگر ہم بندے کو اپنی رحمت عطا فرما دیں، رحمت چکھا دیں، اسے عطا فرما دیں اپنی طرف سے، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء تکلیفوں کے بعد، مسد ہو جو اس کو چھوتی ہیں، اس کو بڑی تکلیفیں لاحق تھیں، ہم اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں اور اس کو آسانی مہیا کر دیں، تو وہ کیا کہتا؟ لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور یہ بات کہتا ہے یا کہے گا کہ ہذا لی، یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا حق تھا. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اسے اپنا کارنامہ ظاہر کرے گا، اپنا استحقاق جتائے گا اس پر کہ یہ تو میرا حق تھا، میں اس کا اہل تھا. یہ جملے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہیں، جسے رزق کی برکت چھن سکتی ہے، جیسا کہ آگے واقعے سے مزید ظاہر ہوگا اور ثابت ہوگا. قال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہذا بعملی وانا محقوق بہی، کہ جب اس کو تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کارنامہ اور میں اس کا حقدار تھا، مجھے اس کا پورا استحقاق حاصل تھا. یہ اس طرح کے جملے کہتا ہے، بجائے نعمت کے اعتراف کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ باتیں کرتا ہے. وقال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی من عندی، کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے کارنامے کی وجہ سے ہے اور میری ذہانت کی وجہ سے ہے، اور جو نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے یہ میرے اندر جو صلاحیت ہے اس کی بنا پر، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس قسم کے جملے کہتا ہے. اس طرح اللہ کا فرمان جو قارون کا ایک قول ذکر کیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے قارون کو بڑے خزانے دیے، بڑا مال دیا، اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ مل کر اٹھاتے تھے، اتنا وہ سرمایہ دار اور مالدار تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہ مجھے جو مال دیا گیا ہے، علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے. اس کی تفسیر قتادہ نے کی، علی علم منی بوجوہ المکاسب، کہ میں کمانے کے ڈھنگ جانتا ہوں، کاروبار کے گر جانتا ہوں اور کاروبار کی ذہانت مجھے کوٹ کوٹ کے حاصل ہے. اس طرح کی باتیں کرتے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے تاکہ اللہ اور راضی ہوتا. اس طرح کی باتیں اس نے کی. وقال آخرون اور علماء نے اس کی تفسیر کی, علی علم من اللہ انی لو اہل, اس کا معنی یہ وہ کہتا تھا کہ مجھے مال ملا ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں, میں اس کا حقدار ہوں, اس لیے مجھے ملا ہے. وہذا معنی قول مجاہد, مجاہد کے قول کا یہی معنی ہے, اوتیتو علی شرف, کہ مجھے یہ مال میرے شرف کی بنا پر ملا, میرے شرف اور میرے جو میرا مقام ہے اس بنا پر مجھے یہ مال ملا ہے, میں اس کا حقدار ہوں. یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, اس کی حمد و ثنا نہیں کی, بلکہ اس طرح کی باتیں کی. پھر اللہ کا عذاب آیا, نعمتیں چھن گئیں, بلکہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا, دھنستا رہے گا زمین, دھنستا رہے گا, اتنی اس کو طویل اور کڑی سزا دی گئی اس نہ شکری کے بنا پر. تو پھر اس باب کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اور خاص طور پہ وہ انسان جس نے ایک زمانہ تکلیف میں گزارا ہو پھر اللہ نے احسان کر دیا ہو تو اس پر تو بہت زیادہ حق کے شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل سے نکال دیا اور یہ آسانی دے دی اور فراوانی دے دی. وہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ اور راضی ہو اور اس کو اور عطا فرما دے. آگے ایک واقعہ ہے وہ پڑھ لیجیے.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فيذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقرة أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك واستخط على ما صاحبيك.
جزاك الله خيرا. یہ واقعہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور یہ صحیحین میں بخاری مسلم میں ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, یعنی سابقہ اقوام میں سے کسی قوم کا, بنو اسرائیل کا, جیسے کہ حدیث میں ہے ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے, بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے, ابرص و اقرا و اعمى, یہ تین لوگ کون تھے؟ ایک ابرص، ایک اقرا اور ایک اعمى. ابرص برس کا مریض جس کی جلد اچھی نہیں تھی اور اس کی جلد میں دھبے تھے جو بڑے بڑے بدنما داغ تھے. وہ اقرع، اور دوسرا اقرع تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے. ایک ایسا مرض اس کو لائق تھا کہ سر کے سارے بال اڑ چکے تھے اور اس کی شکل بڑی بدنما نظر آتی تھی. اور تیسرا اعمى، نابینا، اندھا. یہ تین افراد تھے بنی اسرائیل کے. فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا، ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کر دیا. فبعث الیہم ملکا، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. فاتى الابرص، ابرص کے پاس فرشتہ آیا جو برس کا مریض تھا جس کے جسم پر بدنما دھبے تھے، اس کے پاس آیا. فقال ایو شئین احب الیک، تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ کوئی دل کی خواہش ہے تو بتاؤ. اس نے کہا کہ لون حسن، میرا اچھا رنگ ہو جائے. وہ جلد حسن، اچھی چمڑی ہو جائے میری. یذہب عنی الذی قد قذر الناس به، اور لوگ جس بنا پر مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جس مرض کی بنا پر، وہ مرض مجھ سے دور ہو جائے، مرض ختم ہو جائے، رنگ اچھا ہو جائے، چمڑی اچھی ہو جائے اور میں خوبصورت ہو جاؤں. قال فمسحه، اس نے اس کو چھوا، جسم پر ہاتھ پھیرا. فذهب عنه قذره، اس کے جسم کی ساری جو نفرت کے قابل چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، رنگت اچھی ہو گئی. فاعطی لونا حسنا، اچھا رنگ اس کو مل گیا. وجلدا حسنا، اچھی جلد اس کو مل گئی. پھر فرشتے نے پوچھا فأي المال احب اليك، تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ تیرے پاس کیا ہونا چاہیے؟ قال الابل والبقر، اس نے کہا اونٹ یا گائے. شک کا اسحاق، اس حدیث کی سند کا ایک راوی اسحاق نامی، اس کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ کہا یا گائے کہا. فأعطی ناقۃ عشراء، تو اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی. اس کا معنی اس نے اونٹنی مانگی، اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی جو عشراء تھی. عشراء عشر سے، جو دس ماہ کی حمل سے تھی، دس ماہ کی حمل سے تھی، تاکہ فوری اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور نسل آگے بڑھے اور اس کو فائدہ ہو. فقال بارک اللہ لک فیہا، اور اس نے کہا فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا فرمائے. اس کا مرض دور ہو گیا اور جو اس کو مال پسند تھا وہ اس کو مل گیا اونٹنی کی شکل میں. اس کا معنی یہ ابتلا جو تھی یہ مال دے کر تھی. اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور امتحان کے طریقے ہوتے ہیں، کسی کو آزماتا ہے تکلیفیں دے کر اور کسی کو آزماتا ہے مال دے کر. اور بعض اوقات مال کا فتنہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل پر فتنہ آیا، ابتلا آئی، اللہ کی آزمائش آئی جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، تو امام احمد بن حنبل ڈٹ گیا اس کے خلاف. ان کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور بڑی اذیت دی گئی. ان کے مناقب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کا بیٹا صالح ان سے پوچھتا ہے کہ ایک وقت میں کتنے کوڑے آپ کو مارتے تھے؟ اور کوڑے مارنے کا انداز یہ تھا کہ دس جلاد کھڑے ہوتے تھے اور ایک جلاد تازہ دم پوری قوت سے کوڑا مارتا اور پھر وہ ہٹ جاتا، پھر دوسرا آتا، دس فارغ ہو جاتے پھر وہ پہلا آ جاتا. بڑی اذیت دی. پوچھا گیا ایک وقت میں کتنے کوڑے مارتے تھے؟ فرمایا کبھی میں نے گنے نہیں. ایک بار گننا شروع کیا، 36 کوڑے گنے، پھر میں بے ہوش ہو گیا. اتنی اذیت دی، اتنی اذیت دی. یعنی تین حکمران ان کو سزائیں دیتے دیتے گزر گئے. صبر کا مظاہرہ کیا. جو تیسرا حکمران تھا اس نے ایک دفعہ خود وہ جیل میں آ گیا اور کہا کہ یا احمد انی علیک شفیق، احمد مجھے آپ سے محبت ہے جیسے اپنے بیٹے سے محبت ہے، واللہ تم میری بات مان لو تو میں تمہیں خلعت فاخرہ دوں گا، جاگیریں دوں گا، مال دوں گا، سونے سے بھر دوں گا، جو چاہو گے دوں گا، مال کی پیشکش کر دوں. امام احمد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے استقامت دینا، ھذا شد من الاول، یہ مال کا فتنہ جو ہے اور مال کی آزمائش جو ہے یہ پہلے امتحان سے سخت ہے. کوڑے آسان ہیں اور جیل آسان ہے، یا اللہ یہ مال کا فتنہ زیادہ سخت ہے، مجھے استقامت دینا، ثابت قدمی عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ کی ابتلا کے طرق ہوتے ہیں. تو بعض اوقات مال کا فتنہ زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ان لوگوں کا امتحان بھی مال اور صحت کے ساتھ تھا. چنانچہ یہ جو برس کا مریض تھا اسے صحت بھی دے دی, جلد بھی اچھی ہو گئی, اور اس کو ایک اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ وہ بھی دے دی, اور برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے چلا گیا. فات الاقرا اب اس شخص کے پاس آئے جس کے سر پہ بال نہیں تھے. فقال ایو شئین احب الیک, تیری کیا خواہش ہے, کیا تجھے پسند ہے؟ قال شعر حسن, اس نے کہا اچھے بال مجھے مل جائیں. یذب عند الذی قد قذر الناس به, اور لوگ جس بنا مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مرض مجھ سے چلا جائے, بیماری وہ دور ہو جائے, تو مجھے سر کے بال چاہیے. فمسحہ, اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا. فذهب عنه, جو اس کا گنج بنا تھا وہ دور ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ اعطی شعر حسن, اور بڑے خوبصورت بال اس کو دے دیے گئے. فقال, پھر پوچھا, ایو المال احب الیک, تو یہ کون سا مال پسند ہے؟ قال البقر او الابل, اس نے کہا گائے یا اونٹ. یہاں بھی راوی کو شک ہے کہ اس نے کیا کہا. فاعطی بقرۃ حاملہ, اسے بھی ایک حاملہ گائے دے دی گئی, جس کا معنی اس نے گائے کی خواہش کی, حاملہ گائے دے دی. فقال بارک اللہ لک فیہا, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے دے. برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے بڑھا. فات الاعمى, نابینے کے پاس آیا. فقال, اور کہا, ایو شئین احب الیک, کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کی کیا خواہش, کیا پسند ہے آپ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی دے دے. فابصر بہ الناس, جس سے میں دنیا کو دیکھ سکوں اور لوگوں کا مشاہدہ کر سکوں. فمسحہ, آنکھ پہ ہاتھ پھیرا. فرد اللہ علیہ بصرا, اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا فرما دی اور اس کی بینائی بحال کر دی. اگر عظیمت کا راستہ دیکھا جائے تو جو انسان نابینا ہو جائے وہ اسی پر صبر اور قناعت کر لے, اسی پر صبر اور قناعت کر لے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتری اور خیر کا باعث ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اذا سلبت من عبدی حبیبتیہ, جب میں اپنے بندوں کی دو پیاری چیز کو چھین لوں, اپنے بندے کی دو پیاری چیزوں کو چھین لوں, اشارہ آنکھوں کی طرف ہے, اشارہ آنکھوں کی طرف ہے. فرمایا کہ اس کا عوض میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں, جنت کے سوا کچھ نہیں. اس لیے سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ, ان کا ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تھا اور کہا کہ آپریشن سے آپ کی بینائی بحال ہو سکتی ہے. فرمایا کہ نہیں, میں اسی پر قانع ہوں جو اللہ نے مجھے یہ تکلیف دے دی, مجھے اس کی آپریشن کی حاجت نہیں ہے. اس اپنے نابینا پن کو ترجیح دی اور اپنے اس مرض کو ترجیح دی. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے میری بینائی مل جائے, چھوا اور اللہ نے بینائی بحال کر دی. اور پوچھا کہ فأی المال احب الیک, تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا کہ بکریاں. فأعطی شاة والدة, تو اس کو ایک بکری دے دی جو حمل سے تھی اور بچہ جننے والی تھی. فأنتج هذان, ان دونوں نے بھی, یعنی اونٹنی اور گائے نے بھی بچے جنے. وولد هذا, اور بکری نے بھی بچہ جنا, اور پھر آگے آگے نسل میں اضافہ ہوتا گیا. فکان لہذا واد من الابل, حتیٰ کہ وہ جو پہلا شخص تھا اس کی پوری ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی. اتنا اللہ نے برکت دی کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی. وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی وہ وادی کہلاتی ہے. اس کا فاصلہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. یعنی وادی جو بڑی وسیع ہوتی ہے, یعنی وادی بھر کے اس کو مال مل گیا, اس کو اونٹ مل گیا. ولہذا وادی من البقر, دوسرے کو وادی بھر کے گائے مل گئی. ولہذا وادی من الغنم, اور تیسرے جو نابینا تھا اس کو وادی بھر کے بکریاں مل گئی. اب تینوں خوش. قال ثم انه اتى الابرص, اب اصل آزمائش شروع ہوئی. فرشتہ ایک عرصے بعد دوبارہ پہنچ گیا. پہلے ابرص کے پاس آیا جو برس کا مریض تھا, فی صورت ہی وہ تھی اسی کی صورت میں, جو شکل پہلے ابرس کی تھی, جس کو برس کا مرض تھا وہ برس کے مرض کے ساتھ اس کے پاس آیا, اسی کی حیات میں اسی کی صورت میں اس کے پاس پہنچ گیا تاکہ مجھے دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ جائے. فقال, جا کر فرشتے نے کہا, رجل مسکین, میں مسکین آدمی ہوں, قد انقطعت بی الحبال, اور میرے جو وسائل سفر ہیں سارے ٹوٹ چکے, ختم ہو چکے اور مفقود ہو چکے ہیں. فلا بلاغ لی الیوم الا باللہ ثم بکا، اب میرا اپنے شہر تک پہنچنا اور اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں ہے الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے، ثم بکا پھر تیری مدد سے، یہ ثم کے ساتھ، وہ ماشاء اللہ ثم ما شئت جو پہلے ہم نے پڑھا، یعنی یہ قول فرشتے کا اسی عقیدے پر قائم ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اور تیرے ذریعے، اللہ اور پھر تیرے ذریعے، تاکہ تراخی اور تاخیر پیدا ہو جائے کہ اصل اللہ تعالی ہے جس کی عطا سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی کسی کو سبب بناتا ہے، اللہ ہی سبب بنانے والا ہے، چنانچہ اللہ تعالی اور پھر تیرے ذریعے تیری مدد سے میرا پہنچنا ممکن ہے، اسألوک بالذی اعطاک اللہ الحسن، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس ذات کے واسطے سے جس نے تجھے اچھی رنگت عطا فرمائی، بل جلد الحسن اور خوبصورت جلد عطا فرمائی، بل مال اور یہ مال عطا فرمایا، کیا سوال کرتا ہوں، بعیرن مجھے ایک اونٹ دے دے، اتبلغ بہ فی سفری اپنے سفر میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں اور اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، فقال اس نے کہا الحقوق کثیرہ میرے ذمے بڑے حقوق ہیں، اب میں کس کس کی مدد کروں، بڑے حقوق میرے ذمے ہیں، کس کس کو دیکھوں کہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، فقال له کأنی اعرفک، فرشتے نے کہا شاید میں آپ کو جانتا ہوں، الم تکن ابرس کیا تم برس کے مریض نہیں تھے، یقذرک الناس اور لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے اور آپ فقیر تھے، فاعطاک اللہ ھذا المال اللہ نے تجھے یہ مال دیا، میں تمہیں پہچان رہا ہوں تم وہی برس کے مریض ہو، اس نے کہا انما ورثتو ھذا المال کابرا عن کابر، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے، فقال فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لے آئے، اسی مرض کے ساتھ، اسی فقر کے ساتھ، قال اب اتل اقرا فی صورت ہی، پھر وہ فرشتہ اس اقرا کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اسی کی شکل میں، یعنی ایک گنجا بن کر، فقال له مثل ما قال لهذا، اس سے بھی وہی باتیں کی جو اس پہلے شخص سے کی تھی، رد علیہ مثل ما رد علیہ هذا، اس شخص نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے شخص نے دیا تھا، فقال فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فسجرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالی تمہیں اسی حالت پر لے آئے جس پر تم پہلے تھے، اللہ تعالی تمہیں اسی طرح یعنی گنج پنے کا مرض دے دے اور فقیر کر دے، قال اب اتل اعمى، پھر فرشتہ نابینا کے پاس آیا جو نابینا تھا، فی صورت ہی نابینا بن کر آیا اور اس سے وہی باتیں کی، اور کہا رجل مسکین، کہا میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، اور میرے جو وسائل سفر تھے وہ مجھ سے مفقود ہو چکے اور گم ہو چکے، فلا بلاغ لی الیوم الا باللہ ثم بکا، میرا اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں مگر اللہ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے، اسألوک بالذی رد علیک بصرک، تو یہ اس ذات کا واسطہ جس نے تیری آنکھیں تجھے لوٹا دی، تیری بینائی بحال کر دی، اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے ایک بکری دے دو، اتبلغ بها فی سفری، جس کے ذریعے میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکوں، فقال تو اس شخص نے کہا نابینا جو تھا، ہاں واقعی قد کنت اعمى، بات درست ہے واقعی میں نابینا تھا، فرد اللہ علیہ بصری، اللہ تعالی نے میری بینائی بحال کی، فخذ ما شئت، یہ میرا مال سامنے موجود ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو، ودع ما شئت، جو چاہو چھوڑ دو، جو چاہو لے جاؤ، چاہے سب لے جاؤ، جتنا لینا چاہو لے لو، جو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، فواللہ لا اجہدک الیوم بشیء اخذته للہ، اللہ کی قسم تم جو بھی لوگے میں منع نہیں کروں گا، روکوں گا نہیں، کس لیے، للہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ پہچان گا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطا، اور اللہ کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال سے غریبوں کی مدد کروں، مستحقین کی مدد کروں، فقال فرشتے نے کہا امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، فانما ابتلیتم، حقیقت یہ ہے کہ تم آزمائے گئے تھے، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی، فقط رضی اللہ عنک، اللہ تعالی تجھے راضی ہو چکا، وسخط علی صاحبک، اور تیرے دونوں جو دوست ہیں ان سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، تجھے راضی ہو گیا، اس نے کیا کیا، ایک حق شکر ادا کیا، اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا، اور اس شخص کی مدد کے لیے تیار ہو گیا. یہ بھی حق شکر کا ایک طریقہ ہے غریبوں کی مدد کرنا. تو یقین اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص انکار کرے اور پھر اس طرح کی باتیں کرے جو شکر کے منافی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے, نعمتیں چھین لیتا ہے. تو بندے کے فائدے کی بات ہے, دنیا میں نعمتوں کی بحالی اور اللہ کی رضا اور قیامت کی کامیابی اس عظیم عقیدے پر قائم ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے, اور جو توحید کا اہم ترین شعبہ ہے حق شکر وہ ادا کیا جائے, بار بار ادا کیا جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا کہ اس علاقے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. معاذ چلے گئے اور وہاں کی زکوٰۃ وصول کی. انہیں بتایا گیا کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے, وہاں بھی ایک شخص ہے مسلمان ہے, اس کے پاس مال ہے, وہاں بھی چلے جاؤ, کچھ ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ مل جائے. چنانچہ معاذ رضی اللہ عنہ وہاں بھی چلے گئے, اس شخص کو جا کر ملے اور بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں, انما انا رسول و رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور عامل ہوں زکوٰۃ کا, زکوٰۃ لینا ہے. اس نے کہا مرحبا برسول رسول اللہ, اللہ کے رسول کے قاصد کو خوش آمدید, اور کہا کہ یہ سارا میرا مال ہے, گن لو اور حساب کر لو, جو زکوٰۃ بنتی وہ نکال لو. معاذ بن جبل اس کے مال میں داخل ہوئے, گنا شمار کیا تو قاعدے کے مطابق جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ تھی بنت مخاض. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی, ایک سال کی اونٹنی, یعنی اس اونٹنی کی بیٹی جو حاملہ ہو وہ ایک سال کی ہوتی, ایک سال کی اونٹنی تھی. معاذ بن جبل اس کو نکال لائے کہ یہ تمہارا زکوٰۃ کا حق ہے, یہ وصول کروں گا. اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ پہلی بار میرے پاس آئے اور میں ایسی اونٹنی دوں جو نہ سواری کے قابل ہے, نہ کھیتی باڑی کے قابل ہے, نہ وزن اٹھانے کے قابل ہے, یہ بات تو مجھے پسند ہی نہیں, میری غیرت کے خلاف ہے. وہ اپنے ریوڑ میں گئے اور ایک حقہ اونٹ لے کر, حقہ یعنی تین سال کا تنو مندر جوان اونٹ, طاقتور اونٹ, وہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ تمہیں دوں گا. معاذ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے, ظلم نہیں کرنا, جو زکوٰۃ بنتی وہ لے کر آنی, میں یہ وصول نہیں کروں گا. کیا مسلمان تھے وہ, اب وہ دینے پر اصرار کر رہے اور وہ منع پر اصرار کر رہے. طے یہ ہوا کہ تم اپنا حقہ لے لو اور میں اپنی بنت مخاض لے لیتا ہوں, اور دونوں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. چنانچہ وہ اپنا جوان اونٹ لے کر نکلا اور معاذ بن جبل وہ بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی لے کر نکلے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. جا کے ماجرا بیان کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ, اگر صاحب مال اپنی رضا سے اچھا مال دینا چاہے, زیادہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, اسے قبول کر سکتے, تم قبول کر لو. چنانچہ وہ قبول کر لیا گیا اور وہ شخص چلا گیا خوش ہو کر. کچھ عرصے بعد معاذ بن جبل دوبارہ گئے, دوبارہ اسی علاقے میں زکوٰۃ کا عامل بن کر گئے, تو ان کو وہی گاؤں دوبارہ یاد آ گیا, دوبارہ اس کے پاس گئے. اس نے استقبال کیا, بڑا خوش ہو گیا اور کہا کہ میرے بھائی یہ میرا مال ہے, گن لو, جو زکوٰۃ بنتی وہ نکال لو. معاذ بن جبل اس کے ریوڑ میں داخل ہوئے اور اس دن کتنی زکوٰۃ نکلی, 30 جوان اونٹ, 30 حقے, 30 جوان اونٹ اس دن زکوٰۃ نکلی, اور ایک حقہ کب بنتا ہے زکوٰۃ میں, جب 50 اونٹ. 30 حقے آپ اب ضربیں دو, کتنے اونٹ بنیں گے, کتنا مال اللہ نے بڑھا دیا, کتنی برکت دے دی. ماں ناقصت مال من صدقہ, فرمایا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے, کتنا اللہ نے بڑھا دیا. اور طیب خاطر سے زیادہ دینا چاہا, اللہ نے چند سالوں میں کتنی برکت دے دی. ایک باب اور پڑھ لیں.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء
جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء جعل له شركاء فيما آتاهما. اس باب کا مقصد ان لوگوں پر رد ہے جن کو اللہ رب العزت اولاد کی نعمت دے اور اس نعمت کو پا کر وہ اللہ کا شریک مقرر کریں, یعنی بچے کا نام ایسا رکھیں جس نام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کا اظہار ہو رہا ہے. بیٹا اللہ نے دیا اور نام کیا ہے؟ پیر بخش, حضور بخش, نبی بخش, رسول بخش, عطا محمد, یہ نام رکھ دیا جو کہ شرک ہے. یعنی باعتبار تلفظ زبان کے شرک اصغر ہے, اور اگر دل میں عقیدہ یہ ہے کہ واقعی اسی کی پیر کی عطا ہے یا رسول کی عطا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہو گیا. ایسا کفر جو انسان کو ملت سے خارج کرنے والا ہے. تو اچھے نام رکھنے چاہیے جس میں عبدیت کا اظہار ہو. فرمایا کہ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکا, جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے, بیٹا دیتا ہے, صالح, صالح سے مراد ایسا بیٹا جو نقص پاک ہے, پوری خلقت والا, خوبصورت, پورا بیٹا, یہ ناقص نہیں ہے, نابینا نہیں ہے, کان کٹے نہیں ہے اور ہاتھ ٹوٹے نہیں, بلکہ پورا ہاتھ پاؤں پورے سلامت صالح بیٹا دیتا ہے. جعل له شرکا, تو بیٹا پانے کے بعد وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں, فیما آتاہما, جو اللہ نے دیا اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں, دوسروں کو شریک کرتے ہیں. شریک کرنے کی کئی صورتیں, ایک معنی وہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ بیٹا فلاں کی دین ہے, فلاں پیر کی دین ہے, فلاں قبر پر ہم گئے تھے اور وہاں جا کر نظر مانی تھی, اب بیٹا ہو گیا, یہ اس کی عطا ہے, یہ شرک کی صورت ہے, یہ شرک اکبر ہے. ایک صورت کیا ہے؟ بیٹے کا نام ایسا رکھا جس میں شراکت کا اظہار ہو رہا ہے, ایسا نام رکھا جیسے ہم نے نام بتایا, یہ بھی شرک. یہ تلفظ کی حد تک شرک اصغر ہے, لیکن اگر یہ بات عقیدے کا حصہ ہے پھر یہ شرک اکبر ہے. آگے پڑھیں.
قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما أيضا فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما.
قال ابن حزم, علامہ ابن حزم رحمہ اللہ, اندلس کے فقیر محدث, پانچویں صدی ہجری کے یہ علماء میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے مجتہد تھے اور بڑے محب سنت تھے, اور یعنی طلبہ کی فائدے کے لیے یہ بات کہ ان کی قوت حفظ کیسی تھی, یعنی کس طرح وہ کتابیں پڑھتے اور پھر یعنی وہ حافظ ہو جاتے. ان کے حاسدین بہت تھے اور حسد میں آ کر بعض لوگوں نے ان کا پورا مکتبہ جلا دیا, لائبریری پوری جلا دی. اپنے گھر پہنچے, لائبریری دیکھی, وہ خاکستر ہو چکی, ملال ہوا, افسوس ہوا, اور پھر انہوں نے اس وقت کچھ شعر کہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری کتابیں جلانے والوں, تم نے صرف کتابوں کے کاغذ جلائے ہیں, ان ساری کتابوں کا علم میرے سینے میں موجود ہے, مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اس کا, صرف کاغذ جلائے ہیں تم, علم سارا میرے پاس موجود ہے, جہاں جاتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے, جہاں بیٹھتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے, اور کل جب مروں گا تو میرا علم میرے ساتھ میری قبر میں اترے گا. تو یہ ہمارے سلف کا حافظہ کہ کس طرح وہ محنت کرتے اور مخلص کتابوں کے لیے پڑھتے اور وہ ان کو یاد ہوتی, اور حفظ کا ایک تعلق تقویٰ کے ساتھ بھی ہے, ورع اور پرہیزگاری کے ساتھ بھی ہے. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ ان کا شعر آپ کو سنایا تھا, اور وکیل نے ان کو نصیحت کی تھی کہ قوت حافظہ کے لیے جو ہے وہ ترک معاصی نافرمانیاں چھوڑ دو. ابن قیم رحمہ اللہ حج کے لیے نکلے تو قلم اور کاغذ ہاتھ میں لے لی, بڑے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے لیا تاکہ سفر حج میں وقت ضائع نہ ہو. جہاں بیٹھتے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالتے وہاں لکھنا شروع کر دیتے, بس زبان نہیں, کوئی لائبریری نہیں, کوئی استاد یا شیخ ساتھ نہیں, زبان نہیں, جہاں بیٹھتے لکھنا شروع کر دیتے. جاتے ہوئے آتے ہوئے لکھتے رہتے لکھتے رہتے, حتیٰ کہ جب گھر واپس پہنچے تو ایک کتاب تیار ہو چکی تھی جس کا نام ہے زاد المعاد, بڑی کتاب, یہ پانچ جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. یہ سب سفر میں لکھی اور زبانیں لکھی, اس میں قرآن بھی, حدیثیں بھی, سندیں بھی, تاریخ بھی, طب بھی, فقہ بھی, اور مغازی بھی, سارے رنگ ہیں اس میں, اور سب زبانیں لکھی. یہ ان کا قوت حافظہ. امام بخاری نے ایک مجلس میں 15,000 حدیثیں سنی اور سب حفظ ہو گئے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان علمی اشتغال کی ایسی توفیق دے کہ بس اس ماحول میں ہم گھر جائیں اور اسی ماحول کے ہو کر رہ جائیں, جس سے علم جب حفظ ہوگا, اور یہ بڑے شرف کی بات ہے. فاحفظ فکل حافظ امام, علم کو حفظ کرو کیونکہ حافظ ہی امام ہوتا ہے, حافظ ہی امام ہوتا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے امامت وہ کرے جو حافظ ہو, جو حافظ ہو. عمر بن سلمہ کا واقعہ کتنا عجیب واقعہ, اس کی قوم کے لوگ آئے اسلام قبول کر لیا, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور جا کر ایک مؤذن رکھو جو اذان دے اور جماعت کا اہتمام کرو, اور فرمایا کہ جماعت وہ کرے جو زیادہ حافظ ہو. واپس آئے وہ بوڑھے بھی تھے جوان بھی تھے, اور نبی علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق اب وہ سوچنے لگے ہم میں حافظ کون ہے, تو زیادہ حافظ کون نکلا, ایک 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا, روایتوں میں 6 بھی اور 7 بھی مذکور, وہ زیادہ حافظ تھا. زیادہ حافظ کیوں تھا؟ اس کو شوق تھا, وہ اپنے گاؤں سے نکلتا اور مدینے کے راستے میں جا کر بیٹھ جاتا, بعض اوقات صحابہ کے قافلے گزرتے ان کو روک لیتا اور کہتا جو نئی وحی اتری ہے مجھے پڑھ کے سناؤ, وہ سناتے اور وہ اس کو یاد کر لیتا. زیادہ حافظ نکلا, اس کو امام بنا دیا گیا, امام بنا دیا. دیکھیں شرف امامت. فاحفظ فکل حافظ امام, حفظ کر لو علم کو, حافظ ہی امام ہوتا ہے, حافظ ہی کے پاس امامت کا شرف ہوتا ہے. جی تو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتا کہ اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ, کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہر وہ نام حرام ہے جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت ہو, غیر اللہ کا بندہ, فلاں کا بندہ, فلاں کا بندہ, غیر اللہ کا عبد جس میں ہونا ظاہر ہوتا ہو وہ نام حرام ہے. مثلا عبد عمر, یعنی عمر کا بندہ, عبد الکعبہ, کعبہ کا بندہ, وما اشبہ ذلک, اس جیسے اور بھی جو بھی نام ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہیں. حاشا عبد المطلب, عبد المطلب کے علاوہ یہ جائز ہے. عبد المطلب درست ہے, عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا کا نام تھا, یہ درست کیوں ہے عبد المطلب؟ یہ اس لیے کہ اس میں عبدیت نہیں, یہاں عبد بمعنی بندہ نہیں بلکہ عبد بمعنی غلام. قصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا بچپن مدینے میں گزرا تھا, اور ایک بار وہ مکہ آئے اپنے چچا مطلب کے ساتھ, مطلب ان کے چچا کا نام, ان کے ساتھ وہ مکہ آئے. اب سفر طویل تھا اور رستے میں گرد و غبار پڑی اور کپڑے بھی میلے ہو گئے اور شکل و صورت بھی کچھ جو ہے وہ بظاہر ناپسندیدہ نظر آ رہی تھی, گرد و غبار سے ڈھکا ہوا چہرہ, لوگ سمجھے مطلب کا غلام ہے, اور لوگوں نے کہا کہ ہذا عبد المطلب, یہ مطلب کا غلام ہے. تو اس جملے کی بنا پر اسی نام سے مشہور ہو گئے, حالانکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا, شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف, اصل شیبہ ان کا نام تھا, لیکن عبد المطلب جب لوگوں نے کہا سب کے سامنے تو اسی نام سے معروف ہو گیا. تو یہاں عبد بمانا بندہ نہیں ہے, یہاں عبد بمانا غلام ہے, کہ یہ تو مطلب کا غلام لگتا ہے. تو حاشا عبد المطلب, عبد المطلب کے علاوہ جو بھی ایسا نام جس میں غیر اللہ کی عبدیت ہو, غیر اللہ کا بندہ, وہ سب ناجائز ہے. نبی علیہ السلام کو سے قافلہ آیا, اس میں ایک شخص کا نام تھا عبد الحجر, پتھر کا بندہ, یعنی بت کا بندہ. آپ نے اس کا نام تبدیل کر دیا, وسمہ عبداللہ, اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا. بعض صحابہ کا نام عبد الشمس ملتا ہے, سورج کا بندہ, نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور عبداللہ نام رکھا. تو ایسا نام تبدیل کر دینا چاہیے. یہ سوال کیا کہ عبد المطلب نام ان کے ساتھ خاص تھا یا اب بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ خاص تھا ان کے ساتھ, اب یہ نام نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ شرک جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے, یہ نام شرک ہے. اب عبد المطلب نام نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگوں نے اشکال پیش کیا ہے کہ بعض صحابہ کا نام عبد المطلب ملتا ہے, مگر حافظ ابن حجر نے تحقیق کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کا نام مطلب تھا. صرف عبد المطلب کسی صحابی کا نام نہیں تھا, مطلب نام تھا. تو مطلب ٹھیک ہے, ان کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نام ان کا عبدیت کی بنا پر نہیں, رقیت کی بنا پر تھا. اس میں عبد یعنی بندے کا معنی نہیں ہے بلکہ غلام کا معنی ہے. بارک اللہ فیکم. یہ ساتھی نے ایک سوال دیے, تین جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں اور طریقہ؟ جمعے سے قبل سنتیں متعین نہیں ہیں. حدیث بندہ کہ ثم صلی ما قدر له, انسان مسجد میں جلدی آ جائے اور جو اللہ توفیق دے اتنی وہ نفل پڑھے. مانا سنتوں کی تعداد فکس نہیں جمعے سے قبل, دو پڑھے, چار پڑھے, چھ پڑھے, ما قدر له, جو اس کے مقدر میں ہے, جو اللہ توفیق دے. جمعے کے بعد جو سنتیں ہیں اگر مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو زیادہ روایت میں چار آتی ہیں, دو دو کر کے, اور اگر گھر جا کے ادا کرے جو نبی علیہ السلام کا معمول تھا تو پھر دو آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی سنتیں گھر جا کے ادا کرتے تھے اور دو کرتے تھے. تو گھر میں دو ہیں اور مسجد میں چار زیادہ صحیح روایت سے ثابت ہیں, ایک روایت میں چھ بھی جو ہے وہ ثابت ہے. یہ کچھ جماعتوں کا نام لیا, بریلوی, دیوبندی, اہل سنت جماعت, حنفی, شافی, مالکی, کہلانا کیسا ہے؟ یہ کہلانا ناجائز, یہ کہلانا ناجائز ہے, کیونکہ اس میں تفرق بالکل واضح ہے. فرقہ بندی, فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ وہ گروہ جو کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے, کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے. جماعت جو حق ہے وہ ایک ہی ہے, جس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو, قرآن و حدیث کی طرف ہو, وہ جماعت حق ہے. باقی ایسا گروہ جو کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے وہ جماعت حق سے کٹ کر ایک گروہ بن گیا, اور یہ تفرق ہے. ان قرآن و حدیث نے تفرق کی مذمت کی ہے, اس لیے کہلانا درست نہیں ہے. ہاں, سلف صالحین میں یہ نام تھے, فلاں حنفی, فلاں شافعی, فلاں مالکی, ان کے ہاں یہ نام فرقے کے طور پر نہیں تھے بلکہ نسبت ہی مدرسے کی طرف, مدرسہ حنفیہ, مدرسہ شافعیہ, یا فکر حنبلی, یا مدرسہ مالکیہ. تو یہ نسبت باعتبار تلمذ کے تھی, باعتبار استاد شاگرد کی تھی, باعتبار فرقے کے نہیں. آج یہ فرقے بن چکے ہیں, اور فرقہ جو ہے اس کی مذمت ہے, اور تفرق جو ہے وہ ایک امر مذموم ہے. نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبن کہنا, اور دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا شرائط نماز میں سے ہے. شرائط میں نہیں ہے, یہ نماز کی شرائط میں نہیں, لیکن اس کے یہ پڑھنے کی فضیلت ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے ایک صحابی نے یہ الفاظ جہر سے پڑھ دیے, ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیب مبارکن فی, زور سے پڑھ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو پوچھا من القائل, یہ کلمات کس نے پڑھے؟ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو لایا گیا, تو وہ کام پر تھا, مجھے پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو آسمان سے 30 فرشتے لپکے, 30 فرشتے لپکے تیزی سے زمین کی طرف آ رہے تھے. ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ یہ الفاظ میں نوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو پیش کروں, اتنے ہی افضل کلمات, مبارک کلمات. تو شرط نہیں ہے, لیکن پڑھنے کی فضیلت ہے, نبی علیہ السلام کی سنت ہے. رب اغفر لی دو سجدوں کے بیچ میں پڑھنا مسند احمد کی حدیث سے ثابت ہے, اور سند اس کی ثابت ہے. تو یہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے, نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیم ہے, لیکن شرط نہیں ہے. لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں, رکوع کے بعد کھڑا ہونا پورے اعتدال اور اطمینان کے حاصل ہونے تک، اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، یہ شرط ہے، یہ نماز کا رکن ہے. ایک شخص اگر رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں گر جائے، سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں گر جائے، اس کا اطمینان اور اعتدال مفقود ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، صرف اعتدال کی کمی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی. تو یہ جملے پڑھنا یہ رکن نہیں ہے، لیکن اعتدال رکن ہے. اتنا ٹھہرو کہ اس ٹھہرنے کی حالت میں ہر عضو اپنی جگہ لوٹ ہے، اس قدر اطمینان اور استقرار ہو، یہ شرط ہے. باقی پڑھنا یہ شرط نہیں ہے. اگر پڑھو گے تو وہ مسنون عمل ہوگا اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہوگی اور اس کا اجر ہوگا. رب اغفر لی پڑھو گے بین سجدہ تھے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بخش دے. یعنی بخشش کی دعا بار بار آپ کر رہے ہیں، فرض میں اور نوافل میں، سنتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں، کتنا اس کا اجر ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سنتوں پر عمل موجب برکت ہے اور موجب رحمت ہے. لیکن رکوع کے بعد اور دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہے، اس میں استقرار، اطمینان، اعتدال یہ شرط ہے، اور جن کا اعتدال مفقود ہو ان کی نماز نہیں ہوتی. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم واحسن الیک.